الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 105 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کر دیں گے. یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں. قرآن مجید کا اصل مضمون یہی قیامت کی منادی ہے. چنانچہ فرمایا تھا کہ یہ اعادہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے. انا کنا فائلین، ہم اس کو کر کے رہیں گے. یہ اعادہ کس لیے ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون کار فرما ہے، وہ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ ابتلا کا قانون ہے. اس دنیا کو جس سنت الہی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، وہ آزمائش، امتحان اور ابتلا کی سنت ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اصل دنیا اس کے بعد سامنے آئے گی. یہاں ہر شخص کو مہلت دی گئی ہے. اس مہلت کے دوران میں پروردگار یہ دیکھ رہا ہے کہ ایوکم احسن و عملا، کس کا عمل سب سے بہتر ہے. بہتر عمل کی بنیاد بہتر اور صحیح علم پر ہوتی ہے. لہذا علم کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان. اس دنیا میں انسان اپنی صلاحیتوں کی بنا پر، اپنے پس منظر کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کے ابتلاء کے پیش نظر فیصلوں کی بنا پر بعض اوقات بڑی غیر معمولی چیزیں حاصل کر لیتا ہے. علم میں بہت برتر ہوتا ہے، ادب میں بہت برتر ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بے پناہ حسن و جمال اور وجاہت عطا فرما دیتے ہیں. دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے. ان میں سے ہر چیز اپنے باطن میں یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو انسان میں استکبار پیدا کر دے. استکبار اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اس لیے بھی ناپسند ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی انسان کی اپنی نہیں ہے، چنانچہ استکبار کے کیا معنی. اور اس لیے بھی سخت ناپسند ہے کہ یہ در حقیقت حق کے مقابلے میں انسان کو کھڑا کر دیتا ہے. چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اس کی بادشاہی میری ہے، اس کی طاقت میری ہے، اس کی قوت میری ہے. جب یہ بتا دیا کہ ہم اعادہ کریں گے، تو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو آنے والی دنیا ہے وہ ابتلاء کے قاعدے پر نہیں بنے گی. اس میں اللہ تعالیٰ میرٹ پر اپنے فیصلے سنائیں گے. وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں ہمیشہ یہ بات لکھی ہے. چنانچہ زبور کا حوالہ دیا ہے، اسی سے اس پیرے کی ابتدا ہو رہی ہے جس کا ہم درس دے رہے ہیں. فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. اس دنیا پہ تو لاخیر حکومت کر رہے ہیں، خدا سے بغاوت کر دینے والے لوگوں کو بڑا اقتدار، بڑا شان و شوکت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن وہ آنے والی دنیا وہ مستقبلین کی دنیا نہیں ہوگی، وہ صالحین کی دنیا ہوگی. ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا. اس وقت جو زبور ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس کے مزمور 37 کا حوالہ ہے۔ اگر آپ بائبل میں زبور نکالیں تو زبور میں مزامیر ہیں، یعنی گیت ہیں، وہ مناجاتیں جو گیت کی صورت میں نازل کی گئی ہیں۔ اس کے لیے لفظ مزمور اختیار کیا گیا ہے جو غنا اور موسیقی کی تعبیر ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ زبور کے مزمور 37 کا حوالہ ہے، اسے دیکھیے۔ یعنی اس مزمور 37 کو اگر نکال کے پڑھیں تو اس کی نوعیت ایک ترکیب بند کی ہے۔ ترکیب بند ادب کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ مصروں کے بعد یا کچھ شعروں کے بعد ایک مضمون دہرایا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں بھی بعض صورتیں ہیں، جیسے سورہ رحمان ہے، یعنی اس میں 3, 4, 5 آیتوں میں ایک مضمون آتا ہے اور پھر ترکیب کی آیت آتی ہے، یعنی ٹیپ کا بند آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فبئی آلائی ربکما تکذبان، یہ دہرایا جاتا ہے بار بار۔ تو جس کلام میں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا جائے اس کو ترکیب بند کہتے ہیں۔ اسے دیکھیے تو اس کی نوعیت ایک ترغیب بند کی ہے، جس میں موعظت و نصیحت کی باتوں کے بعد بار بار ایک ترجیح یا ٹیپ کے مصرعے کی طرح یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک اور متقی بندے ہوں گے۔ یعنی چند باتیں کہی جاتی ہیں، چند حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جیسے سورہ قمر میں ہے، جیسے سورہ رحمان میں ہے، اور پھر ایک ہی بات آتی ہے۔ اس طرح سورہ رحمان میں فبئی آلائی ربکما تکذبان کی آیت آ جاتی ہے، تو اس میں اس مضمون کا ایک مصرعہ آ جاتا ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک اور متقی بندے ہوں گے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے، اور ترجمے میں زبان کیا تھی، اسلوب کیا تھا، اس میں ادب کی کیسی چاشنی تھی، جیسے قرآن مجید اپنی ادبیت کی بنیاد پر اگر آدمی کو عربی زبان آتی ہو تو مسحور کر دیتا ہے۔ زبور کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اس میں یہ اسلوب اپنے منتہائے کمال پر پہنچا ہے۔ قرآن مجید کے آخری دو ابواب کی صورتوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ بات کن الفاظ میں ادا کی گئی وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال اس کا مدعا یہ ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک اور متقی بندے ہوں گے، اور یہ وراثت ابدی ہوگی۔ یعنی جب خدا کی بنائی ہوئی زمین خدا کے نیک اور متقی بندوں کے سپرد کر دی جائے گی، وہ اس کی بادشاہی حاصل کر لیں گے۔ تو جس طرح اس دنیا میں ہر بادشاہی کو زوال ہے، ہر اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے نتیجے کو زوال ہے، بڑی سے بڑی نعمت کو زوال ہے، اس میں ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کے بالکل برخلاف وہ ایک ابدی دنیا ہوگی، یہ بات اس میں دہرائی گئی ہے۔ یہ اس کا ترجیح کا مصرعہ کہیے، ٹیپ کا بند کہیے، بار بار آتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، یعنی ہم پند و نصیحت کی بات کرتے تھے اور اس کے بعد ہم نے زبور میں بار بار لکھ دیا تھا، بار بار یہ بات دہرائی تھی کہ زمین کے وارث خدا کے نیک اور متقی بندے ہوں گے۔ اس کے چند الفاظ یہ ہیں، یہ نمونے کے طور پر آپ لوگ بھی سن لیجئے، یعنی اس میں یہ بات کیسے بیان کی گئی ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ ترجمہ ہے، ارشاد فرمایا ہے، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ یہ زبور ہے، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ تو یہ ایک نمونہ ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زبور میں یہ بات کیسے بار بار دہرائی گئی ہے اور کس طرح پند و نصیحت کے چند جملوں کے بعد بار بار آتی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اترے ہوئے نغمات الہی کا مجموعہ ہے۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجاتے ہیں، لیکن وہ مناجاتیں اپنے اندر حکمت کا خزانہ لیے ہوئے ہیں۔ بنیادی مضمون وہی ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا مضمون ہے، قیامت، آخرت، قیامت کی منادی، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت، اس کے بعد اس نئی دنیا کو کس طرح نمودار ہو جانا ہے، اسی کی تصویریں ہیں۔ اور اس میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ زمین کی وراثت اس وقت تو شریروں کے پاس بھی چلی جاتی ہے، دنیا میں ہلاکو اور چنگیز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ہٹلر اور مسولینی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت میں جو زمین وجود میں آئے گی اس کی وراثت خدا کے نیک بندوں کو، صالحین کو منتقل ہو جائے گی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اترے ہوئے نغمات الہی کا مجموعہ ہے۔ حضرت داؤد جیسا کہ اسی سورہ میں بیان ہوا ہے، نبی بھی تھے اور اس زمین کے ایک جلیل القدر بادشاہ بھی، یعنی ایک بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی تھی۔ ایک بادشاہ کی زبان ہی سے یہ اعلان سب سے زیادہ موزوں ہو سکتا تھا کہ زمین کے حقیقی اور آخری وارث صرف اللہ کے نیک بندے ہی ہوں گے۔ سیدنا داؤد ہی در حقیقت سب سے بڑھ کر اس کے مستحق تھے کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں، یہ مزمور لوگ ان کی زبان سے سنیں، وہ اس کی منادی کریں کہ زمین کے وارث خدا کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے۔ جب ایک صاحب جبروت بادشاہ اس حقیقت کی منادی کر گیا ہے تو کسی دوسرے کے لیے اس میں مجال سخن کہاں باقی ہے؟ یہ ان کی منادی ہے جس کا قرآن نے حوالہ دیا۔ ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا، یہ میں نے عرض کر دیا کہ جہاں لکھا ہے یعنی 37 مزمور ہے، تو وہاں بار بار سورہ رحمان کی طرح یہ تذکیر آتی ہے یا ترجیح آتی ہے۔ ترکیب بند میں عام طور پر اس کو ادب کی اصطلاح میں ترجیح کہا جاتا ہے یا ٹیپ کا بند کہا جاتا ہے۔ تو یہاں حوالہ دے کے بتایا کہ جیسے ہی پند و نصیحت کے چند کلمات ہم بیان کرتے ہیں تو پھر زبور کے بعد کس چیز کی یاد دہانی کراتے ہیں، زبور میں کس چیز کی یاد دہانی کراتے ہیں، وہ ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین وجود پذیر کی ہے، قیامت میں بتایا ہے کہ یہی زمین ایک دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ آسمان ایک دوسرے آسمان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی حیات کائنات کی ایسی ہی رہے گی لیکن بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ خود قرآن میں یہ ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین اور ان آسمانوں کو ہم اٹھائیں گے اور ایک نئی زمین اور نئے آسمانوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اس زمین کا ذکر کیا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ زمین ابتلاء کے اصول پر آباد کی گئی ہے، اس کو بھی انسانوں کا مستقر بنایا گیا ہے، یہاں پر انہیں ایک عرصے کی مہلت دی گئی ہے، اس مہلت میں ان کو بہت کچھ آزادی دی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ لیکن یہاں سب کچھ دو شرائط کے ساتھ، ایک یہ کہ یہ کوئی بادشاہی نہیں ہے، یہ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ ابتلاء ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، اور دوسرے یہ کہ یہاں جو کچھ ہے فانی ہے، اس کو باقی نہیں رہنا۔ اس زمین کے بارے میں زبور میں یہ لکھ دیا تھا، یہ فرمایا ہے یہاں پہ کہ اس کے وارث صالحین ہوں گے، یعنی جہاں جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ قانون امتحان کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتے ہیں کس کو علم سے نوازنا ہے، کس کو حسن سے نوازنا ہے، کس کو دولت اور بے پناہ دولت دینی ہے، یہ یہاں ان کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کی غایت کوئی میرٹ نہیں ہے بلکہ امتحان ہے، جبکہ وہاں تمام فیصلے عدل کی بنیاد پر ہوں گے، اور وہاں کی وراثت ان کو دی جائے گی جو یہاں اس وراثت کا استحقاق پیدا کر لیں گے۔ اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے، یعنی قریش کی لیڈرشپ، ان کے زعما ہیں جو مخاطب ہیں، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ اس وقت جو دولت، جو اقتدار، جو خدم و حشم، جو حیثیت تم کو حاصل ہے، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا ہے، ابتلاء کا قانون کار فرما ہے، اس کی بنیاد پر ایک مہلت تمہیں دی گئی ہے، اس مہلت میں بڑا ہی بدبخت ہوگا جو یہ خیال کر لے کہ میں اب دنیا کے سب لوگوں کو شکست دے دوں گا اور میں یہاں پر ہر بازی جیت لوں گا۔ یہ یوم التغابن نہیں ہے، وہ آنے والی دنیا ہے، اس کے لیے ہر شخص کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ فلیتنافس المتنافسون، وہاں اصلی فیصلہ ہوگا، اور فرمایا کہ اس فیصلے کی بنیاد یہ نہیں ہوگی کہ جس کو چاہا نواز دیا، جس کو چاہا دے دیا۔ یہاں یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ مقصود ابتلاء ہے، امتحان ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ علم اور عمل کے معاملے میں لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جس کو جو کچھ ملا ہے اس میں اس کا پروردگار دیتا چلا جاتا ہے اور دیکھتا چلا جاتا ہے کہ یہ کیا طریقے اختیار کرتا ہے، اس میں استکبار پیدا ہوتا ہے یا تواضع پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو اللہ کی عنایت اور نعمت سمجھ کے سر جھکاتا ہے یا دوسروں پر چڑھ دوڑتا ہے، یہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے یا حق کی بالاتری کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ تو یہ جو امتحان ہے، اس امتحان میں ظاہر ہے کہ جو نتیجہ نکلنا ہے وہ یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ مقافات ہو جاتی ہے، لیکن وہ آخری نتیجہ نہیں ہے، آخری نتیجہ وہاں نکلنا ہے، اور وہ نتیجہ کس اصول پر نکلے گا اس کو بیان فرمایا کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی وہاں اصل میں شکر کا موقع ہوگا حقیقی معنی میں۔ وہاں پر اگر کسی نے سر بلند کرنا ہے تو وہ جگہ ہے جہاں وہ بلند ہونا چاہیے، یہ دنیا تو تواضع کی جگہ ہے، یہ جھکنے کی جگہ ہے، یہ خدا کی برتری کو تسلیم کر کے جینے کی جگہ ہے۔ اس میں اگر پیغمبر کے آنے کے بعد بھی تم اکڑ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نہ اس کی حقیقت سمجھی نہ اپنی حقیقت سمجھی، تم عاجز بندے ہو، تمہاری ہر چیز ہماری گرفت میں ہے، اس وجہ سے اس کو ملحوظ رکھو۔ مخاطبین کو اس پہلو سے توجہ دلائی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، ہم نے تو زبور میں بھی یہی بات لکھی تھی کہ اس زمین میں قانون اور ہے اور آنے والی زمین کا قانون اور ہے، یہاں جو کچھ ملا ہے یہ دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ لوگ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں یا تواضع اختیار کرتے ہیں، خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں یا لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ یہاں علم، یہاں سیاست، یہاں حسن، یہاں دوسری صلاحیتیں، وہ سب اسی امتحان کے لیے دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے زمین کی اس وراثت پر نگاہ رکھو جو صالحین کو دی جائے گی، نیک بندوں کو دی جائے گی، جس میں فیصلے حقیقی میرٹ پر ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ یہاں ہوا ہے اس کا ایک ایک نتیجہ سامنے رکھ دیں گے، اور پھر تمہیں دکھا دیں گے کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ فیصلہ کتنا عدل و قسط پر مبنی فیصلہ ہے۔ اس میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے زمین، اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، یہ اس زمین کا ذکر نہیں ہے، یہ اس زمین کا ذکر ہے، میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اصل میں لفظ الارض استعمال ہوا ہے، قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے وارث، یعنی جس الارض کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے، جس زمین کا، اس کے وارث بلا شرکت غیر صرف اللہ کے نیک و کار بندے ہوں گے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ یہی بات زبور کے اس مزمور میں بیان ہوئی ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی زبور کا مزمور 37، اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی یاد دہانی کرائی ہے. اس میں مزید صراحت ہے کہ یہ وراثت ابدی ہوگی, یعنی یہ وراثت 2 دن 4 دن 10 20 سال کے لیے نہیں ہوگی, 1200 سال کے لیے بھی نہیں ہوگی, ابدی ہوگی. یہ اٹرنل لائف ہے. اس سے واضح ہے کہ الارض سے مراد یہاں اس جہان نو کی زمین ہے جو قیامت کے بعد نئے نوامیس و قوانین کے ساتھ وجود میں آئے گی. لفظ الارض چونکہ مشترک ہے, اس کو بھی عربی میں الارض کہتے ہیں, اس کو بھی الارض کہا ہے, اور جہاں پر اس زمین کو دوسری زمین میں بدلنے کا ذکر کیا ہے وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے تبدیل کر دیں گے. تو یہاں وہ دوسری زمین زیر بحث ہے. سورہ ابراہیم کی آیت 48 میں اسی کے بارے میں فرمایا ہے, یوم تبدل الارض غیر الارض, اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. اس دوسری زمین کے لیے الگ قوانین ہیں, وہ ابدی زندگی کی زمین ہوگی اور اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین, اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے حقیقت بتائی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے جس کی منادی کی ہے, اس میں لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے. میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ بلاغن آیا ہے, اس کی تنقیر تفخیم شان کے لیے ہے, یعنی بڑی آگاہی. جب بڑی آگاہی کو اس طرح بیان کرنا ہو تو یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے, اور اپنے مدعا کے لحاظ سے یہ عام منادی اور عام بشارت دونوں کو شامل ہے. یعنی ہر جگہ پیغمبروں نے آ کر یہی بات لوگوں کو بتائی ہے کہ اس بات کو سمجھ لو, جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں وہ آگاہ ہو جائیں. جیسے کوئی منادی ہر گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے, آگاہ ہو جائیں, بیدار ہو جائیں, متنبہ ہو جائیں, وہ دنیا بننے والی ہے جس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہ منادی ہے. فرمایا کہ یہ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ مطالبہ جگہ جگہ جب قرآن مجید اس طرح کی تنبیہات فرماتا ہے تو یہ ان کی طرف سے سامنے آ جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, یہ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عذاب کے لیے نہیں بھیجتے, اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ دنیا والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں پر رحم فرمائیں, اور ان کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ان کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے. انسان کو اس دنیا میں اگر ابتلاء کے لیے بھیجا گیا ہے تو سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے. یعنی میں کامیاب ہوں, مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے میرے پروردگار کا مطالبہ کیا ہے. اس سے بڑی کوئی نیکی, اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ یہ بتانے میں اپنی زندگی لگا دیں کہ لوگوں یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے جو دروازوں پر دستک دے کے انبیاء نے بتائی ہے. اللہ کے پیغمبر اس کی منادی کرتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ منادی کیوں کی جا رہی ہے, یہ تمہیں کیوں بتایا جا رہا ہے, اس کے لیے تمہارے اندر سے میں نے پیغمبروں کا انتخاب کیوں کیا ہے, اور اب محمد الرسول اللہ کو کیوں بھیجا ہے؟ میں تم پر رحمت کرنا چاہتا ہوں. یہ رحمت کے منادی بنا کر بھیجے گئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ نے جب دنیا والوں پر کرم فرمانا چاہا ہے, اللہ نے جب دنیا والوں کے لیے اپنی رحمت کو عام کرنا چاہا ہے تو پیغمبر کی بعثت کر دی ہے تاکہ وہ دنیا کو ہدایت دے, اور اس ہدایت سے بہرہ یاب ہو کر لوگ اللہ کی ابدی بادشاہی حاصل کر لیں. نتیجے کے لحاظ سے اس سے بڑا رحمت کا کوئی مضمون نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ میں نے تو عذاب کے لیے پیغمبر نہیں بھیجے, تم پیغمبر کے آنے کے بعد بیٹھ گئے ہو کہ تم عذاب خریدو گے، میں تو رحمت کر رہا تھا تمہارے اوپر۔ قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فالانتم مسلمون، ان سے کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ فالانتم مسلمون، یعنی پیغمبر جو منادی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے جس کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے، یہ منادی ہے۔ اور یہ منادی کس لیے کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس دنیا والوں پر رحمت فرمانا چاہتا ہے، اور وہ آ کے کیا بات منوانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ بات ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یہاں اس پروردگار کی معرفت پر تمہاری زندگی اور تمہاری کامیابی کا انحصار ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کو ایک ہی معبود کی حیثیت سے مانو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ یہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے جس کو عربی زبان میں اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا وجود اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا، میں نے اپنی انا کو، میں نے اپنی خودی کو، میں نے اپنے فیصلوں کو، میں نے اپنی مرضی کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ سیدنا ابراہیم نے ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا ہے پروردگار۔ اسی سے یہ اسلام کا لفظ پیدا ہوا اور اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میری تو منادی یہی ہے، میں اور کیا کہہ رہا ہوں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور تم اس کے سامنے کیا اپنے آپ کو حوالے کر دینے کے لیے تیار ہو؟ فالنتم مسلمون، ارشاد ہوا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر اگر وہ اعراض کریں، منہ موڑے، نہ سنے تمہاری بات، تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں خبردار کر دیا۔ یعنی میں نے یہاں آ کے کوئی اپنے دوست احباب کا انتخاب کر کے الگ سے ان کو یہ خوشخبری نہیں سنائی، میں نے تم سب کو یکساں خبردار کر دیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی امیر و غریب، چھوٹے بڑے، لیڈر اور پیرو، سب کو بغیر کسی فرق و تمیز کے خبردار کر دیا، ایک ایک شخص کو بتا دیا ہے کہ خدا کے حوالے کر دو۔ ارشاد ہوا کہ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئے گا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اب معاملہ خدا کے حوالے ہے، بے شک وہی جانتا ہے اس کو بھی جو سامنے کہہ رہے ہو اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو، یعنی سب چیزیں اسی کو معلوم ہیں۔ حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم جو مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جو اس مطالبے کی تہ میں چھپا ہوا ہے، یعنی وہ ظاہر و باطن سے واقف ہے، اس پر سب کچھ واضح ہے، اس لیے وہی اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ تمہارے ساتھ اب کیا کرنا ہے۔ ارشاد ہوا وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لینے کی مہلت ہو۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آخری فیصلہ کب صادر ہونا ہے، یہ ایک مہلت ہے، جتنا وقت تمہیں مل رہا ہے یہ فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، تم چاہو تو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ جیسے ہی بات یہاں پر پہنچی تو فرمایا قال ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، پیغمبر نے دعا کی کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور فرمایا ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی جیسے ہی سورہ خاتمہ قریب پہنچی ہے تو آخری آیت میں پیغمبر کی زبان پر ایک دعا جاری کر دی، پیغمبر نے دعا کی کہ پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ معاملات اب خاتمے کو پہنچ رہے ہیں، ہجرت اور برات کا موقع قریب آ رہا ہے، اور پیغمبر بھی گویا دست پر دعا ہو گئے ہیں۔ میں نے لکھا ہے سورہ کے آخر میں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور ہجرت و برات کے اس مرحلے میں اپنے منکرین کو ودا بھی، گویا الوداعی کلمات ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ صرف فیصلے ہی کا انتظار باقی رہ جاتا ہے۔ اس جگہ کے بعد پھر وہ فیصلہ صادر ہوتا ہے جس کے بعد پھر زمین سے قومیں مٹا دی گئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو آخر میں خبردار کر کے اس سورہ کو یہاں ختم کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔